الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں جن سے آپ کے خوف و خشیت اور فکر و آخرت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. آپ قیامت کے خوف سے لرزہ بر اندام رہتے. قیامت کے واقعات وہاں کی ہولناکیوں کا سنتے تو زار و قطار روتے. علامہ ذہبی نے اپنی تاریخ میں نقل کیا کہ حضرت معاویہ ایک جمعے کو دمشق کی جامع مسجد میں خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے اور فرمایا کہ جو کچھ مال ہے وہ سب ہمارا اور جو کچھ مال غنیمت ہے وہ بھی صرف ہمارا. ہم جس کو چاہیں گے دیں گے, جس سے چاہیں گے روک لیں گے. آپ نے یہ بات کہی تو کسی نے اس کا جواب نہ دیا اور بات آئی گئی ہوگی. دوسرا جمعہ آیا اور آپ خطبے کے لیے تشریف لائے, آپ نے پھر یہی بات دہرائی, پھر کسی نے جواب نہ دیا اور خاموشی طاری رہی. تیسرا جمعہ آیا, آپ نے پھر یہ بات فرمائی تو ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا, ہرگز نہیں, مال ہمارا ہے اور مال غنیمت کا بھی ہم ہی حقدار ہیں. جو ہمارے اور اس کے درمیان حائل ہوگا ہم تلوار کے ذریعے اللہ تک اس کا فیصلہ لے جائیں گے. یہ سن کر آپ ممبر سے اتر آئے اور اس آدمی کو بلا بھیجا اور اندر لے گئے. لوگوں میں چیمگوئیاں ہونے لگیں. آپ نے حکم دیا کہ سب دروازے کھول دیے جائیں اور لوگوں کو اندر آنے دیا جائے. لوگ اندر گئے تو دیکھا کہ وہ حضرت معاویہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور حضرت معاویہ نے فرمایا, اللہ اس شخص کو زندگی عطا فرمائے, اس نے مجھے زندہ کر دیا. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میرے بعد کچھ حکمران ایسے آئیں گے جو غلط بات کہیں گے اور ان پر کوئی سوال کرنے والا نکیر کرنے والا نہ ہوگا اور ایسے حکمران جہنم میں جائیں گے. تو میں یہ بات پہلے جمعے کو میں نے کہی اور کسی نے کوئی جواب نہیں آیا تو میں بہت ڈرا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں ہی ان حکمرانوں میں سے ہوں. پھر دوسرا جمعہ آیا اور اس میں بھی یہ واقعہ پیش آیا تو مجھے بہت فکر لاحق ہو گئی. یہاں تک کہ تیسرا جمعہ آیا اور اس شخص نے میری بات پر نکیر کر کے مجھے ٹوکا تو مجھے امید ہو گئی کہ میں ان حکمرانوں میں سے نہ ہوں. حضرت امیر معاویہ بہت سادہ اور فقر و استغنا والے شخص تھے. ان کے بارے میں بڑا یہ پروپیگنڈا ہے کہ وہ بہت جاہ پسند, نام و نمود اور مال کے حریث نعوذ باللہ تھے, حالانکہ حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے. حضرت ابو مجلس سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت معاویہ کو کسی مجمع میں جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں لوگ موجود تھے, وہ احتراماً آپ کے لیے کھڑے ہو گئے مگر آپ نے اس بات کو ناپسند کیا اور فرمایا, ایسا مت کرو کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہو کہ لوگ اس کے واسطے کھڑے ہوں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. آپ کی سادگی کا عالم یہ تھا کہ یونس بن میسرہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت معاویہ کو دمشق کے بازاروں میں دیکھا, آپ کے بدن پر پیوند لگی ہوئی قمیض تھی اور آپ دمشق کے بازاروں میں چکر لگا رہے تھے. اسی طرح ایک مرتبہ لوگوں نے آپ کو دمشق کی جامع مسجد میں خطبہ دیتے ہوئے دیکھا تو آپ کے کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے تھے. حافظ ابن کثیر نے سب باتیں لکھی ہیں. یہ تو آپ کی فطری سادگی اور استغنا کی شان تھی, مگر شام کی گورنری کے دوران آپ نے ظاہری شان و شوکت کے طریقے بھی اختیار کیے اور اسی کی وجہ سے یہ علاقہ, کیونکہ سرحدی علاقہ تھا اور آپ چاہتے تھے کہ کفار کے دلوں پر مسلمانوں کی شان اور روب کا ایک دبدبہ اور ایک شوکت کا روب رہے, تو شروع میں عمر فاروق کو آپ کی یہ ظاہری شان و شوکت ناگوار بھی ہوئی اور انہوں نے آپ سے اس کے متعلق باس پرس بھی کی. آپ نے جواب میں کہا کہ اے امیر المومنین, ہم ایک ایسی سرزمین میں ہیں کہ جہاں دشمن کے جاسوس ہر وقت کثیر تعداد میں رہتے ہیں, لہٰذا ان کو مروب کرنے کے لیے یہ ظاہری شان و شوکت دکھانا ضروری ہے. اسی لیے میں اسلام اور اہل اسلام کی عزت کی خاطر ایسا کیا کرتا ہوں. اس موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی حضرت عمر فاروق کے ساتھ موجود تھے. وہ آپ کے حکیمانہ جواب سن کر فرمانے لگے کہ امیر المومنین دیکھیے کس بہترین طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو اس الزام سے بچایا. تمہارے فاروق نے جواب دیا, اسی لیے تو ہم ان کے کاندھوں پر یہ بارے گرا ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں. اسی کے ساتھ وہ علم اور تفقہ میں بھی بہت آگے تھے, کمال درجے کا فقیہ. ابن حزم لکھتے ہیں کہ آپ کا شمار ان صحابہ کرام میں سے ہوتا ہے کہ جو صاحب فتویٰ ہونے کی حیثیت سے ہیں. ابن حجر نے بھی آپ کو ان صحابہ کے متوسط طبقے میں شمار کیا جو مسائل شرعیہ میں فتویٰ دیا کرتے تھے, جیسا کہ حافظ ابن اجر کی کتاب الاصابہ میں ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ فقیہ ہیں, بہت ذہین. آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 163 احادیث روایت کی ہیں, 163, اور آپ سے احادیث روایت کرنے والوں میں حضرت عبداللہ ابن عباس, حضرت انس بن مالک, معاویہ بن خدیج, عبداللہ بن زبیر, حضرت سعید بن یزید, نعمان بن بشیر جیسے صحابہ ہیں, اور محمد بن سیرین, سعید بن مسیب, القمہ بن وقاص, ابو ادریس خولانی اور عطیہ بن قیس وغیرہ جیسے تابعین ہیں. آپ اعلیٰ درجے کے خطیب تھے. آپ کے خطبات عربی ادب میں ایک ممتاز حیثیت رکھتے ہیں. اسی طرح وہ حکیمانہ اقوال جو آپ سے منقول ہیں نہایت اہمیت کے حامل ہیں. علم و حکمت میں آپ اپنی مثال آپ تھے. آپ نے اپنے دور میں علم و حکمت کی سرپرستی کی. تاریخ اسلام میں آپ کے دور تک فن تاریخ کے اوراق بالکل سادہ تھے. سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے کے ایک ممتاز اخباری عبید بن شریعہ سے تاریخ قدیم کی داستان سلاطین عجم کے حالات اور زبانوں کی ابتدا اور ان کے پھیلنے کی تاریخ لکھوائی, اور یہ مسلمانوں میں تاریخ کی سب سے پہلی کتاب تھی. آپ ہنس مکھ اور خوش اخلاق انسان تھے. ادنا سے ادنا آدمی آپ سے بغیر کسی خوف کے ملتا اور آپ سے ہر قسم کی فرمائش کر دیتا. آپ سے اگر ممکن ہوتا تو پورا کر دیتے, ورنہ ٹال دیتے. ایک بار ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا, میں ایک مکان بنا رہا ہوں, آپ اس میں میری مدد کیجیے اور 12,000 درخت عطا کر دیجیے. آپ نے فرمایا, گھر کہاں ہے؟ کہنے لگا, بصرہ میں. آپ نے پوچھا, لمبائی چوڑائی کتنی ہے؟ کہنے لگا, 2 فرسخ لمبائی ہے, 2 ہی فرسخ چوڑائی. آپ نے مزاحن فرمایا, یہ مت کہو کہ میرا گھر بصرہ میں, بلکہ یہ کہو کہ بصرہ میرے گھر میں ہے. یعنی بہت بڑا علاقہ ان کے حصے میں تھا. آپ کی پوری زندگی علم و عمل کی زندگی تھی. آپ سے جتنا کچھ بن سکا آپ نے مسلمانوں اور عوام الناس کی اصلاح اور بہبود کے لیے کام کیا, اور اس کے لیے اپنی پوری زندگی خرچ کر دی. مگر اس کے باوجود جب مخالفین آپ پر بے سر و پا الزامات لگاتے اور آپ کی طرح طرح کے اعتراضات کا نشانہ بناتے تو آپ کو اس کا افسوس ہوتا. چنانچہ حضرت معاویہ سے کسی نے پوچھا, کیا بات ہے آپ پر بڑھاپا جلد آ گیا؟ تو جواب میں کہا, کیوں نہ آئے, جب میں دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر ایک اکھڑ جاہل آدمی کو کھڑا پاتا ہوں جو مجھ پر قسم قسم کے اعتراضات کرتا ہے. اگر اس کے اعتراضات کا ٹھیک ٹھاک جواب دے دیتا ہوں تو تعریف کا کہیں سوال نہیں, اور اگر جواب دینے میں مجھ سے ذرا سی چوک ہو جائے تو وہ بات پورے عالم میں پھیلا دی جاتی ہے. سن 60 ہجری میں جب آپ کی عمر 78ویں منزل سے گزر رہی تھی تو آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی اور یہ خرابی بڑھتی چلی گئی اور یہ مرض وفات میں تبدیل ہو گئی. اسی مرض وفات میں آپ نے خطبہ دیا جو آپ کا آخری خطبہ تھا. اس میں اور باتوں کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں, بعض کھیتیاں ایسی ہیں کہ جن کے کٹنے کا وقت قریب آ چکا ہے. میں تمہارا امیر تھا, میرے بعد مجھ سے بہتر کوئی امیر نہ آئے گا, اور جو آئے گا مجھ سے گیا گزرا ہی ہوگا, جیسا کہ مجھ سے پہلے جو مجھ سے امیر ہو کے گزر گئے وہ مجھ سے بہت بہتر تھے. اس خطبے کے بعد آپ نے تجہیز و تکفین کے متعلق وصیت کی, فرمایا کہ کوئی عاقل اور سمجھدار آدمی مجھے غسل دے اور اچھی طرح غسل دے. پھر اپنے بیٹے یزید کو بلایا اور کہا, اے بیٹے, میں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا. آپ اپنی حاجت کے لیے نکلے, میں وضو کا پانی لے کر پیچھے گیا اور وضو کرایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم مبارک پر پڑے ہوئے 2 کپڑوں میں سے ایک کپڑا مجھے عنایت فرمایا, وہ میں نے حفاظت سے رکھ لیا تھا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار مجھے اپنے بال اور ناخن مبارک کاٹے ہوئے عطا فرمائے تھے, تو میں نے ان کو اپنے پاس جمع کر لیا ہے. تم کپڑوں کو تو میرے کفن کے ساتھ رکھ دینا, اور ناخن اور بال میری آنکھ, میرے منہ اور میرے سجدے کی جگہوں پر رکھ دینا, اور پھر ارحم الراحمین کے حوالے کر دینا. آپ نے وصیت کی اور اس کے بعد مرض بڑھتا گیا, یہاں تک کہ دمشق کے مقام پر رجب کے بیچ میں سن 60 ہجری میں علم و حلم اور تدبر کائیت یہ آفتاب ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کی نماز جنازہ حضرت ضحاک بن قیس نے پڑھائی اور دمشق میں ہی باب الصغیر میں آپ کی تدفین ہوئی. صحیح قول کے مطابق آپ کی عمر 78 سال تھی. علامہ ابن اثیر نے اپنی تاریخ الکامل میں نقل کیا ہے کہ ایک دن عبد الملک بن مروان آپ کی قبر کے پاس سے گزرے تو کھڑے ہو گئے اور کافی دیر تک کھڑے رہے اور دعائیں خیر کرتے رہے. ایک آدمی نے پوچھا, یہ کس کی قبر ہے؟ عبد الملک بن مروان نے جواب دیا, یہ اس شخص کی قبر ہے جب بولتا تو علم و تدبر کے ساتھ بولتا تھا, اور اگر خاموش رہتا تو حلم و بردباری کی وجہ سے خاموش رہتا تھا. جسے دیتا اسے غنی کر دیتا, جس سے لڑتا اسے فنا کر دیتا. آپ کے بارے میں ایک شیعہ مورخ کا تبصرہ کر کے اس گفتگو کو یہاں روکتے ہیں. یہ 7ویں صدی ہجری کے مشہور مورخ ابن طباطبا ہیں. انہوں نے اپنی کتاب الفخری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دور و حکومت پر تبصرہ کیا. اس تبصرے کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ یہ تبصرہ ایسے مورخ نے کیا جو شیعہ ہے اور اثناعشری طبقے سے تعلق رکھتا ہے. اگرچہ اس تبصرے میں بھی کہیں کہیں انہوں نے جانبداری سے کام لیا ہے, مگر بحیثیت مجموعی اس میں تعصب کم اور حقیقت کا عنصر زیادہ غالب ہے. وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیاوی معاملات میں بہت ہی دانا تھے, فرزانہ و عالم تھے. حلیم اور باجبرود فرماروا تھے، سیاست میں کمال حاصل تھا اور دنیاوی معاملات کو سلجھانے کی اعلیٰ استعداد رکھتے تھے، دانا تھے، فصیح و بلیغ تھے۔ علم کے موقع پر حلم، کے موقع پر حلم، سختی کے موقع پر سختی، لیکن حلم بہت غالب تھا۔ سخی تھے، مال خوب دیتے تھے، حکومت کو پسند کرتے تھے، بلکہ اس سے دلچسپی تھی، رعایا کی شریف لوگوں کو انعامات سے نوازتے رہتے تھے۔ اسی لیے قریشی شرفا مثلا عبداللہ ابن عباس، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن جعفر طیار، عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن بن ابو بکر، ابان بن عثمان بن عفان اور خاندان ابو طالب کے دوسرے لوگ دمشق کا سفر کر کے ان کے پاس جاتے اور حضرت معاویہ خاطر تواضع اور مہمان نوازی کے علاوہ ان کی ضروریات پوری کرتے رہتے تھے۔ یہ لوگ ہمیشہ ان سے سخت کلامی کرتے اور نہایت ناپسندیدہ انداز سے پیش آتے، لیکن یہ کبھی تو اسے ہنسی میں اڑا دیتے اور کبھی سنی انسنی کر دیتے، اور جب ان حضرات کو رخصت کرتے تو بڑے اعلیٰ تحائف اور انعامات دے کر رخصت کرتے۔ ایک بار انہوں نے ایک انصاری کے پاس 500 دینار اور درہم بھیجے۔ انصاری نے بہت کم خیال کیا اور اپنے بیٹے سے کہا کہ یہ رقم لے جاؤ اور حضرت معاویہ کے منہ پر جا کر دے مارو، پھر اس سے قسم دے کر کہا کہ جیسا میں نے بتایا ہے اسی طرح کرو۔ وہ رقم لے کر حضرت معاویہ کے پاس پہنچا اور کہا، اے امیر المومنین، میرے والد گرامی گرم مزاج ہیں اور جلد باز ہیں، انہوں نے قسم دے کر ایسا حکم دیا ہے اور میں ان کے خلاف جانے کی قدرت نہیں رکھتا۔ یہ سن کر حضرت معاویہ نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ تمہارے والد نے جو کچھ تم کو حکم دیا ہے اسے پورا کر لو، اپنے چچا کے یعنی میرے ساتھ نرمی بھی ملحوظ رکھو، یعنی زیادہ زور سے مت مارو۔ وہ صاحبزادے شرما گئے اور رقم ڈال دی، اور حضرت معاویہ نے رقم دگنی کر کے انصاری کو بھجوا دی۔ ان کے لڑکے یزید کو جب خبر ہوئی تو غصے میں اپنے والد کے پاس آیا اور کہا، آپ حلم میں مبالغے سے کام لیتے ہیں، اندیشہ ہے کہ لوگ اسے آپ کی کمزوری اور بزدلی پر محمول کرنے لگیں گے۔ انہوں نے جواب دیا کہ بیٹے، حلم میں نہ کوئی ندامت کی بات ہے نہ برائی کی، تم اپنا کام کرو اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ اس قسم کے کردار نے حضرت معاویہ کو خلیفہ عالم بنا دیا، اور مہاجرین و انصار میں وہ شخص ان کے آگے جھک گیا جو اپنے آپ کو ان سے زیادہ حقدار خلافت سمجھتا تھا۔ حضرت معاویہ مدبر ترین انسان تھے۔ حضرت عمر بن خطاب نے ایک بار ایک مجلس میں فرمایا کہ تم لوگ قیصر و کسریٰ اور ان کی سیاست کی تعریف کرتے ہو، حالانکہ تمہارے اندر معاویہ موجود ہیں۔ حضرت معاویہ کئی حکومتوں کے مربی، کئی امتوں کی سیاست چلانے والے اور کئی ملکوں کے راعی تھے۔ حکومت میں انہوں نے بعض ایسی چیزیں بھی ایجاد کیں جو ان سے پہلے کسی نے نہیں کی تھی۔ مثلا انہوں نے سب سے پہلے فرما رواؤں کے لیے باڈی گارڈ مقرر کیے جو ان کے سامنے ہتھیار تانے رہتے تھے، اور جامع مسجد میں انہی نے مقصورہ تیار کرایا جس میں فرما روا اور خلیفہ لوگوں سے الگ الگ ہو کر تنہا نماز پڑھ سکے۔ امیر المومنین حضرت علی کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اسی کے خوف سے حضرت امیر معاویہ نے ایسا کیا، اور انہی نے سب سے پہلے برید یعنی ڈاک کا وہ طریقہ اختیار کیا جس سے جلد جلد خبریں مل جایا کریں۔ برید سے مراد یہ ہے کہ مختلف جگہوں پر نہایت چست شہ سوار متعین کر دیے جائیں تاکہ جہاں ایک تیز رفتار خبر رسا پہنچے اور اس کا گھوڑا تھک چکا ہو تو وہ دوسرا شہ سوار دوسرے تازہ دم گھوڑے پر آگے روانہ ہو جائے، اور اسی طرح ایک چوکی سے دوسری چوکی تک تیزی کے ساتھ خبر پہنچ سکے۔ حضرت معاویہ نے ملکی معاملات میں ایک نیا محکمہ جسے دیوان خاتم کہتے ہیں یعنی مہر ثبت کرنے کا محکمہ سیل کرنے کے لیے قائم کیا۔ یہ دوسرے قابل اعتبار محکموں میں سے ایک تھا۔ بنی عباس تک یہ طریقہ جاری رہا، پھر بعد میں اس کو ترک کر دیا گیا۔ دیوان خاتم کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک محکمہ تھا جس میں کئی ملازمین ہوتے، جب کسی معاملے میں خلیفہ کے دستخطوں سے کوئی حکم صادر ہوتا تو وہ پہلے اس محکمے میں لایا جاتا اور اس کی ایک کاپی یہاں رکھ لی جاتی اور اسے موم سے سر بمہر کر دیا جاتا، یعنی مہر لگا دی جاتی۔ اس کے بعد اس محکمے کے افسر کی اعلیٰ جو افسر ہوتا اس کی مہر لگا دی جاتی۔ حضرت معاویہ معاملات دنیاوی کو حل کرنے میں ہمیشہ مصروف کار رہتے تھے، ان کی فرما روائی بڑی مستحکم اور پیچیدہ معاملہ ان کے لیے بڑا آسان تھا۔ عبد الملک بن مروان کو دیکھیے، وہ اس مضمون کو کس خوبی سے ادا کرتے ہیں۔ یہ جب حضرت معاویہ کی قبر پر گزرے اور اس کی دعائے خیر کی تو کہنے لگے، اے امیر المومنین، یہ کس کی قبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جہاں تک میرا علم اس شخص کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ صاحب قبر پوری واقفیت کے ساتھ بولتا اور حلم کی وجہ سے خاموش رہتا، جسے دیتا اسے غنی کر دیتا، جس سے لڑتا اسے فنا کر دیتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جو بڑے نقاد تھے کہتے تھے کہ ریاست فرماروائی کی طرف توجہ دینے میں حضرت معاویہ سے زیادہ لائق میں نے اور کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ پورا اقتباس ہے ابن طباطبا کا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حق کو سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں سے ہر مسلمان کی کدورت نکال دے، بالخصوص صحابہ کرام کی، اور ایسے جید قسم کے صحابہ کرام کی جن کے احسانات کے تلے امت دبی ہوئی ہے اور کبھی اس کا حق ادا نہیں کر سکے گی۔ تو یہ تبصرہ اور ان کے بارے میں یہ خلاصہ بیان کرنے کی وجہ یہی ہوئی کہ عموماً لوگ ناواقف ہوتے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال نہ جاننے کی وجہ سے ایک گناہ ان سے بغض و انات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اہل سنت والجماعہ کا یہ اتفاق ہے کہ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں اور ان کا بہت مقام ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت حسن کا، حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان وغیرہ کا مقام ان سے بہت اونچا ہے، اور یقیناً ہے اس لیے کہ وہ اصحاب بالکل ابتدائی زمانے کے ایمان میں شامل ہیں، قرون اولیٰ کے لوگ ہیں، اصحاب المقربون میں سے ہیں، تو ان کا مقام بہت اونچا، لیکن یہ تمام صحابہ ہی اہل سنت والجماعہ کے نزدیک جنتی اور نیک لوگ ہیں، اللہ نے ان کے تمام خطائیں ان سے دور کر دی ہیں، اور اجتہادی غلطی جو ان کی تھی بھی وہ بھی بہرحال اجتہادی غلطی ہے، جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک اجر ملتا ہے، اور دونوں اگر بات ٹھیک ہو تو دوہرا اجر ملتا ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اعتدال کے ساتھ رہیں اور اپنے دلوں سے کدورتوں اور نفرتوں کو دور کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی کسی اس موقع پر جو کچھ الزامات حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر لگائے جاتے ہیں ان کی بھی وضاحت کی جائے گی۔ ایک گفتگو تو ہو چکی جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر ان کے زمانے میں سب و شتم ہوتا تھا، اس کا جواب دیا گیا ہے، اس کو بھی غور سے سن لیجیے، اور دوسرا جواب یعنی جو ہے وہ مسئلہ وہ زیادہ اہم وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے حضرت امیر معاویہ نے یزید کو اپنا خلیفہ، اپنے بعد اپنا ولی عہد نامزد کیا، اور اس کی کیا حقیقت اور حیثیت ہے، اس کو بھی سمجھ لیا جائے تاکہ دلوں میں وسعت پیدا ہو۔ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔